بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمر فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر امت اسلامیہ کو دین کے اندر کسی چیز کے اضافے سے منع کیا ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دین ناقص سمجھتا ہے اور پھر اپنی رائے، اپنا تجربہ، اپنی دانش کو کامل سمجھتے ہوئے اضافہ کرنا چاہتا ہے تو دین اسلام چونکہ مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش باقی نہیں. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، بلکہ نعمت مکمل کر دی ہے. جب اللہ عز و جلال نے دین کو مکمل کر دیا ہے اس میں کسی قسم کے نقص اور اضافے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی یہ قبول کی جائے گی. حسب سابق اس حدیث کے متعلق 10 پہلو جو ہم بیان کیا کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو اس حدیث کے متعلق ہے، اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مومنوں کی ماں ہیں جن کے بارے میں وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ حضر جلال کے محبوب نے فرمایا یا عائش هذا جبریل یقرئک السلام. اے عائشہ، جبریل امین تجھے سلام کہتے ہیں. اور یہ وہ مومنوں کی ماں ہیں جس کی پاکیزگی، جس کی پاک دامنی، جس کی طہارت قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے نازل کی، اور جب تک اس کی پاک دامنی کی تلاوت نہیں ہوتی کوئی حافظ نہیں بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابشری یا عائشہ اما اللہ فقد برأک. اللہ عز و جلال نے ان لوگوں کے الزامات سے تجھے بری کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی صحابہ کرام کے سامنے کیا تھا عائشہ زوجتی فی الجنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہوتی کہ دنیا اور آخرت میں تم میری عقد میں رہو گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں اور جن کے متعلق ہم نے تفصیل سے پہلے سن لیا ہے، اس حدیث کا دوسرا پہلو، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا یعقوب ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت۔ اس حدیث کا متن، حدیث کا متن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جس شخص نے نئی چیز ایجاد کی، فی امرنا ہمارے دین میں، ھذا یہ جو دین کامل ہے، ما لیس منہ اور جو اس دین کا حصہ نہیں، فہو رد تو وہ بات مردود ہوگی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مفہوم کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کوئی اگر کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو وہ اللہ عزوجلال کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حدیث کا حفظ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، سمع منا حدیثا، سمع مقالتی، تین روایتیں ہیں، اللہ عزوجلال اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ایک بات سنتا ہے یا ایک حدیث سنتا ہے یا وہ حدیث کا کوئی حصہ سنتا ہے، فوعاہا اور اسے پھر یاد کرتا ہے، وَأَدَّاہا كَمَا سَمِعَهَا اور اسی طرح اسے صحیح صحیح آگے پہنچا دیتا ہے جس طرح اس نے سنا۔ یہ شخص اتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی تر و تازہ رہے گا اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ حدیث کا سبب ورود، اس حدیث کا سبب ورود کسی حدیث میں واضح نہیں ہوا، اس حدیث کا حکم، ھذا الحدیث متفق علی صحتی لورودہ فی الصحیحین، یہ حدیث تمام علماء محدثین کے ہاں صحیح ہے کیونکہ صحیحین میں اس کا تذکرہ ہوا۔ یہ حدیث حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن الصغرى، سنن الكبرى، دار قطنی اور ابن حبان، مسند ابی یعلا، مسند امام احمد اور صحیح الجامع۔ تو یہ حدیث کی 10 کتابوں میں موجود ہے. اللہ عز وجل اس کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کا 9 پہلو جس میں حسب سابق ہم کچھ تفصیلات بیان کیا کرتے ہیں، حدیث کے مسائل، اس کے احکامات. حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، من احدث فی امرنا، احدث یحدث احداث، کوئی نئی چیز پیدا کرنا. بالفاظ دیگر، وہ چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ عز وجل نے اس کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی زبان سے امتیوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے، وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. دین کا ایک ہی راستہ ہے، جنت جانے کے لیے جو راستہ اللہ تعالی نے متعین کیا ہے، کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی جنت کا راستہ نہیں. وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہی راستہ ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ شاید کوئی اور بھی راستہ ہے کہ جس پہ چلنے سے میں جنت چلا جاؤں، تو یہ خواب نہ دنیا میں شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ عز وجل نے اتنی کمال کی بنائی ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات چھوڑی ہے کہ جس کی وضاحت نہ کی ہو، اور نہ ہی آپ کی ذات میں کوئی ایسی کمی رکھی ہے کہ کوئی دوسری ذات اس کمی کو پوری کر سکے. اللہ نے ذات کے اعتبار سے بھی انہیں باکمال بنایا، اور اپنی بات کے اعتبار سے بھی انہیں باکمال بنایا. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم اضافہ کریں تب ہی دین مکمل ہوگا، تو یہ لوگ حقیقت میں شیطان کے پھندے میں آ چکے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی خواہشات کی روشنی میں ہم عبادات میں اضافہ کر کے من گھڑت اذکار نکال کر اور من گھڑت قصص اور حکایات کو لے کے ہم کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، حاشا للہ ان یکون ھذا، مقام صرف اللہ تعالی نے اس کے لیے رکھا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت رکھی ہے. کبھی بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر انسان مقام حاصل نہیں کر سکتا. اور ایسی ہی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم بدعت اور اس کی خطورت کے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے کہ بدعت کیا ہے، اور اسلام کے اندر یہ کتنی خطرناک بات ہے جس کو لوگ خوبصورت بنا کے پیش کرتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. بدعت، یہ بدع یبدع بدعا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسی چیز پیدا کرنا جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو، کسی چیز کی ابتدا کرنا، کوئی چیز بغیر نمونے کے بنانا، کوئی چیز ایجاد کرنا، نئی چیز نکالنا. بدعت دین اسلام کے اندر ایسے اعمال اور اقوال کے اضافے کا نام ہے جو شریعت میں نہیں ہے، جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اور اس کی مثال قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، اس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. اسی علماء نے بدعت کی مختلف تعریفیں کی ہیں. امام جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البدع ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ. بدعت ایسے فعل کا نام ہے جو سنت کے مخالف ہو. تو ہر وہ چیز جو حدیث کے مخالف ہے، جو سنت کے مخالف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے، اسے بدعت کہا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ چیز بعد میں ایجاد ہوئی، یہ چیز بعد میں اس کا ظہور ہوا، اصل دین وہ ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا. دوسری تعریف جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں البدعت فی الدین، دین کے اندر بدعت یہ ہے، ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے محبوب نے جائز قرار نہ دیا ہو. وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرُ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ، یعنی جس کام کو واجب اللہ نے نہیں کیا، اس کے رسول نے نہیں کیا، اور جس چیز کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اس کے رسول نے نہیں دیا، ہر وہ چیز دین کے اندر بدعت سمجھی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو ہی دین کہا گیا ہے. چنانچہ کفوی ایک تیسری تعریف بیان کرتے ہیں، کل عمل عمل علی غیر مثال سبق فهو بدع، ہر وہ عمل جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو وہ بدعت ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. آج ایک نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں لوگ اس بات پہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے والے، فوت ہو جانے والے کے لیے بخشش کا ایک راستہ تلاش کرنا ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ ہم پورے خاندان کو انوائٹ کرتے ہیں اور گھر میں جمع کر کے باقاعدہ کھانوں کا انتظام ہوگا اور ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیں گے، قرآن پڑھو. پھر کیا کرو، یہ قرآن خانی کرنے کے بعد میت کو تحفہ دے دو. قرآن پڑھنا نیکی ہے، کھانا کھلانا نیکی ہے، مسلمانوں کا اکٹھ اور جمع ہونا، محبت پیدا ہونا نیکی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انسانی عقل کہہ رہی ہے دلائل کو دیکھتے ہوئے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فوت نہیں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی نیکی کرنے والا دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ کیا آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جمع کر کے کھانا کھلایا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معمول تھا روزانہ کا قرآن پڑھنا، تو آپ سب سے زیادہ تو ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ سیدہ خدیجہ کو پیش کرتے ہیں. یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ہی وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیر ہے. اور یہ وہ عورت ہے، وواستنی بمال حین حرم الناس، جب ساری دنیا نے مجھے مال سے محروم کیا تو اس نے سارا مال میرے سامنے پیش کر دیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ وہ ہیں کہ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی فصدقتنی حین کذب الناس، لوگ جھوٹا کہہ رہے تھے اور یہ کہتی تھی آپ سے سچا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اور اللہ عز و جلال نے جتنی اولاد دی ہے وہ سیدہ خدیجہ کے وطن سے دی ہے، اور یہ وہ بیوی ہے جس کے بارے میں جبریل نے آ کے خود کہا تھا فقر علیہ السلام من ربها، سیدہ خدیجہ سے کہہ دیجئے تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، ومنی اور میری طرف سے بھی، میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہنا رضی اللہ عنہ. وبشرها ببیت فی الجنہ من قصد لا نصب فیہ ولا سخط، جنت کی خوشخبری بھی خدیجہ کو دے دیجئے، ایسی خوشخبری، ایسا محل کہ جس محل میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی. بھلا اس کے لیے اللہ کے رسول نہ کرتے، بلکہ کرنے کی بجائے آپ نے یہ فرمان جاری کیا، صحابہ کو سمجھایا، اور صحابی اس زمن میں بیان کرتے ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ارضا، کن نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحة، میت کے گھر میں جمع ہونا اور صنع الطعام کھانے بنانا، من النیاحة اللہ کے رسول نے اس کو نوحہ کہا ہے، جاہلیت کے امور کہا ہے اور اس سے منع کر دیا. ایک مسلمان کو یہاں رک کے سمجھنا ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نوحہ کہیں، جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا، اور آپ نے حدیث میں یہ لفظ بولے کہ میری امت کے اندر جاہلیت کے امور بھی آئے ہیں، ان میں کیا ہے؟ النیاحة، نوحہ کرنا، بین کرنا، رونا اور پیٹنا، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب، لوگوں کے خاندانوں میں طعن و تشنیع کرنا، یہ خاندان برا ہے، یہ تو بہت کمزور ہے، اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے، اور اپنے خاندانی وجاہت پہ فخر کرنا، یہ جاہلیت کے امور ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. والاستسقاء بالانواء، اور بارش کو طلب کرنا ستاروں کے ذریعے. آج کتنے لوگ دانش مند ہیں، اخبار کا پیج وہ نکالیں گے عقرب کیا کہہ رہا ہے، جاہلیت کے کام ہے. مومن کا اور کافر کا فرق بیان کیا اللہ کے رسول نے. مومن کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، بارش آئی ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے. اور کافر کیا کہتا ہے؟ مطرنا بنوع کذا وکذا، آج یہ ستارہ یہاں سے یہاں حرکت کر کے چلا گیا تو بارش آ گئی. اس ستارے کو بنانے والا کون ہے؟ اس ستارے کو وہاں سے حرکت دینے والا کون ہے؟ یہ ہے ایمان. جس چیز کو اللہ کے رسول نوحہ کہہ دیں، منع کر دیں، اور ساتھ یہ فرما دیں لیس منا، وہ شخص میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، مرد ہو یا عورت، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الخامشة وجہها والشاقة جیبها والداعية بالویل والسبور، اس عورت پہ لعنت ہے. کس پہ؟ الشاقة جیبها الداعی بالویل والسبور الخامشت وجهها اپنے چہرے کو نوچتی ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، جاہلیت کے بول بولتی ہے، اس عورت پہ بھی لعنت ہے۔ جو کام لعنت والا ہو، جو جاہلیت کا کام ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ صحابہ کرام بھی فوت ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے، کسی ایک صحابی کی وفات پہ آپ نے قرآن خوانی کا حکم دیا؟ کیا کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک سطر کسی حدیث پہ ملتی ہو کہ انہوں نے اس طرح 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، 40 دن کے بعد کو کھانے کا اہتمام کیا؟ جب اللہ کے رسول نے لعنت والا کام کہہ دیا ہے، جب جاہلیت کا کام کہہ دیا ہے، اور خطبہ حجت الوداع میں آخری خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، آج میں اپنے پاؤں تلے جاہلیت کے تمام امور اور کاموں کو روندتا ہوں۔ جس کو اللہ کے رسول پاؤں تلے روند کے جائیں، اس کو میں زندہ کر کے کہوں یہ دین ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے تعزیتی ریفرنس دینے کے لیے اجتماع کرنا، تعزیتی اجلاس کرنا، تعزیتی اکٹھ جوڑ کرنا اور لوگوں کو بلا کے اس طرح کے کام کرنا، اس کی دلیل کہاں سے آئے گی؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، مرثیہ خانی سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ لا يتجدد الاحزان، اس سے غم زندہ ہوتے ہیں، اور مومن کو غم سے نکالنے کا حکم ہے، غم میں دینے کا حکم نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو بلائیں گے، لوگ تو اکٹھے ہو جائیں گے، وہ فلاں تو اتنا اچھا تھا، وہ جو چند دن پہلے ایک غم سہ چکے، ان کو صبر آ چکا، آپ کون سی خیر خائی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ان کے غم کو دوبارہ زندہ کریں، ان کو تسلی دیں؟ تسلی اور سلوان ذمہ داری ہے۔ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اللہ عز و جلال آپ کو اجر عظیم سے نوازے، آپ نے صبر کیا، اور اس مصیبت کے وقت اللہ آپ پہ احسان فرمائے اور جانے والے کی بخشش فرمائے۔ تعزیت کا طریقہ بھی یہ ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ سب سے پہلا حق جنازہ پڑھیں، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق، اور حدیث آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے، من عز اخاه المسلم کساہ اللہ یوم القیامت من سندس، جو کسی مسلمان کی تعزیت کرتا ہے، قیامت کے دن اسے جنت میں خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی۔ اور تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اگر جنازے پہ نہیں پہنچے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ یہ دو دعائیں پیش کر دیجئے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ کا یہ مال ہے جو اس نے لے لیا، اور اللہ کا یہ مال ہے جو دے دے، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر تھا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلتصبر ولتحتسب، صبر بھی کرو اور اجر کی امید بھی رکھو۔ اور دوسری دعا، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اللہ آپ کے اجر کو بڑھا دے اور آپ کی اس مصیبت کے وقت میں احسان فرما دے اور جانے والے کی بخشش فرما دے۔ یہ ہے تعزیت۔ ان دونوں حدیثوں کو آپ کھولیے, پڑھیے کس حدیث میں لکھا ہے کہ آپ کو 3 دن شامیانے لگانے ہیں, کس حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شامیانے لگانے کے لیے کاروبار بھی 3 دن آپ بند کر دیں, اور 3 دن کیا 7ویں اور 10ویں دن اور 40ویں دن کوئی بازار نہیں کھلے گا اور مسلمان تاجروں کا نقصان کریں اور امت کو پریشان کریں, راستے بلاک کریں؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی دنیا کی کسی کتاب سے نکال کے یہ دکھا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی وفات پر بیٹھنے کا یہ سلسلہ بنایا گیا ہو کہ 3 دن بیٹھے ہیں 24 گھنٹے, کہ چلو کو تعزیت کے لیے آئے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس صحیح بخاری کی روایت کی غلط فہم کو پیش کریں گے, اور وہ فہم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد المرأة, عورت احداد نہ کرے 3 دن سے زیادہ, سوائے اپنے خاوند کی وفات پر وہ 4 مہینے 10 دن اسے احداد کرنا پڑتا ہے. احداد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی, ترک الزینہ, عورت زینت کو ترک کرتی ہے 4 مہینے 10 دن جب اس کا خاوند فوت ہوتا ہے, اور 3 دن سے زیادہ وہ زینت کو ترک نہ کرے. یہاں کہاں لکھا ہے کہ 3 دن شامیانے لگاؤ؟ احداد عربی زبان کا لفظ ہے, دنیا میں ایک نہیں 10ویں ڈکشنریاں موجود ہیں, نکالیے اس کا معنی. کسی شارع نے اس کا معنی لکھا ہو اور بتایا ہو کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا, صحابہ نے ایسا کیا, تو وہ بن جائے گی سنت اور شریعت. اور اگر کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ ذوال جلال سے مغفرت مانگنی چاہیے. اتفاق سے بعض قصے انسان کو بڑا سبق دیتے ہیں. میں جب پاکستان میں نیا نیا مدینے سے واپس آیا تو ایک بہت اچھے عہدے کا مالک تشریف لایا. ظاہر ہے ہمارے بہت ہی محترم ہیں, فوج کا ادارہ ہو یا پولیس کا, ہمارے لیے بہت محترم ہیں, اللہ عز و جلال ان کی حفاظت فرمائے. اب کسی مسجد یا مدرسے میں کسی ذمہ دار کا آ جانا یہ ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن آج سمجھا جاتا ہے. انہوں نے آتے ہی سوال کیا کہاں ہیں وہ جو مدینے سے پڑھ کے آئے ہیں, اور اتفاق سے ملاقات بھی ان کی ایک کے بعد دوسری ملاقات میرے ساتھ تھی. میں نے کہا خیر تو ہے نا؟ کہتے ہیں جی خیر ہے. جی مجھے کچھ قرآن چاہیے. میں نے کہا قرآن؟ کوئی مسجد بنائی ہے یا کوئی مدرسہ کھولا؟ ظاہر ہے وہاں ہی کوئی قرآن کی ضرورت. میں کہتے نہیں, فلاں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے کچھ قرآن چاہیے ان کو بچانے. میں یہ بات سمجھ گیا. میں نے کہا خیر آپ بیٹھیے, تشریف رکھیے. مہمان نوازی ایک حق ہے مسلمان کا اور یہ اس کی سعادت بھی ہے. چائے پیش کرنے کے بعد میں نے ویسے ہی سوال کیا کہ آپ کو کتنے قرآن چاہیے. ان کے کہنے کا جو مقصد تھا کہ جتنے بھی ہوں, تو میں نے کہا آپ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا؟ کہتے جی پہلے بھی ایسا ہوا. میں نے کہا میں تو ہر 3 دن کے بعد قرآن مدینے میں ختم کرتا رہا ہوں, تو میرے پاس تو کافی سارے ہیں, تو آپ کتنے کو آپ چاہتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ مدینے کا قرآن تو بہت مہنگا ہوتا ہے, اور وہ پڑھے بھی انسان مسجد نبوی میں بیٹھ کے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پچھلی بار تو میں نے 50,000 پے کیا تھا. میں نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے. قرآن مجید ہو مدینے کا اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا جائے اور اس کی قیمت پھر بھی 50,000. پھر میں نے ایک دوسرے ٹریک پہ اس کو لے کے آنا چاہا. میں نے کہا چلو یہ تو بعد میں ہم ڈیل کرتے ہیں کہ کتنے دینے ہیں اور کیسے, اچھا یہ بتائیے کہ یہ قرآن آپ پہنچائیں گے کیسے؟ ڈی ایچ ایل کروائیں گے یا او سی ایس کروائیں گے یا ٹی سی ایس کروائیں گے؟ کیسے بھجوائیں گے؟ کہتے ہیں جی کیا مطلب، ہمارے محترم ہیں، کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نے ویسے پوچھا ہے، قرآن کا ایک تقدس ہے نا، تو کہیں ایسے عام سی آپ سروس نہ لے لیں، آپ کیسے بھجوائیں گے؟ ای میل کریں گے؟ یا یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے قبر کی کھدائی کر کے سیڑھی لگا کے اندر رکھ کے آئیں گے؟ کیا کریں گے؟ انہوں نے کچھ سوچنا شروع کیا، کہتے مجھے سمجھ نہیں آپ کی. میں نے کہا اچھا، ویسے آپ نے تو شاید تکلف کیا ہے، آپ بسکٹ نہیں لے رہے، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ بسکٹ میں کھاؤں گا، آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ یہ بسکٹ مجھے کھاتے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے کہ میرے پیٹ میں؟ کہتے جی آپ سیدھی بات بتائیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس کو 50,000 مل جائے اس کی تو بات بن گئی نا، لیکن اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ میرے محترم، یہ سب دین کے اندر فراڈ کی راہیں ہیں. قرآن مجید اس طرح پڑھ کے اگر دینا ہوتا تو صحابی تو بخش دیتے سب کو، اور سیدنا عثمان تو روزانہ قرآن ختم کرتے تھے، ان کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں تھا. لیکن یاد رکھنا، یہ 50,000 کی آپ بات کر رہے ہیں. فضیل ابن عیاض کا بیٹا، جس نے دیکھا فضیل ابن عیاض نے کہ وہ ترازو کو صاف کر رہا ہے، پوچھا بیٹا آپ ترازو کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ کہا ابا جان، اگر وزن کرتے ترازو میں یہ گرد اور یہ مٹی بھی تل گئی، وزن ہو گیا، تو میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ ایک طرف اس گرد کو وزن میں شامل کرنے سے ڈر رہے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ 50,000 روپے لے لیتے ہیں اس بات کے کہ میں نے قرآن دیا. کیسے دیا؟ کوئی لاجک ہونی چاہیے. کیسے دیا؟ کیسے بھجوایا؟ کہاں بھجوایا؟ راستہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے، کس حدیث میں آیا؟ قرآن کی کس آیت میں آیا؟ میرے بھائی، قرآن حدیث میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حدیث نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے بخشے، حدیث نے ایک بات کہی ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جس کا اجر پہنچتا رہتا ہے. کون سے تین عمل؟ من صدقہ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور دوسرا کسی کو علم سکھا دیا تو لوگ اس کو سیکھ کے عمل کرتے ہیں، یہ بندہ تو سکھانے والا مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اجر ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے. او ولد صالح يدعو له، اور تیسرا عمل، نیک بچہ جب دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی والدین کے لیے نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گی. اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا او ولد صالح يدعو له، عربی زبان ہے نا، اللہ کے رسول کو یہ بولنا بھی تو آتا تھا نا کہ او ولد يقرأ القرآن ويقدم لأبي، کہ بیٹا قرآن خانی کرے اور باپ کو دے دے، یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ رب نے اپنے پیغمبر کو حکم نہیں دیا. اس لیے بدعت وہ ہے جو آپ نیکی کی بنیاد پر آپ دین سمجھ کر دین میں اضافہ کریں. اور حالت یہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب لوگ فجر کی دو فرض ہیں، دو سنتیں ہیں، وہ فجر کے فرض بھی چار پڑھیں گے. آپ میں سے کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے پھر کیا ہوا، نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا. نماز کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کتنی پڑھی ہے. جب اس ہستی نے دو رکھتیں پڑی ہیں تو زندگی کے آخری رمق تک ہمیں دو ہی رکھتیں پڑنی ہیں. فرائض صبح کے چار نہیں ہو سکتے، دو سنتیں اور دو فرض رہیں گے. تو بات یہ کر رہے تھے علامہ کفوی کی تعریف، ہر وہ عمل جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو اسے دین سمجھ کے دین میں داخل کیا جائے وہ بدعت ہے. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے بدعت کی مذمت کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. اور چونکہ یہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ آج امت دین سے دور ہو گئی، تو اس بدعت اور ان غلط راہوں کی وجہ سے اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات، جو بدعتی انسان ہوتا ہے اس کے دل سے حدیث کی لذت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، کسی بدعتی انسان کے سامنے صحیح بخاری کھول کے رکھیں آپ سے بات نہیں کرے گا، کہے گا دیکھیں حدیثیں، کہے گا. بدعتی کے سامنے صحیح مسلم کی روایت پیش کرے کوئی حدیث، کہے گا دیکھیں حدیثیں، بات نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کے دل میں حدیث کا تقدس، احترام، اللہ کے رسول کے فرامین کی عظمت رہتی نہیں ہے اس بدعت کی وجہ سے. احمد بن سنان فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جو حدیث والوں سے بغض نہیں رکھتا. کوئی بدعتی دنیا میں دکھائیے جو حدیث، محدثین، ان لوگوں سے محبت کرنے والا بغض رکھے گا. سب سے بڑا دشمن سمجھے گا تو احمد بن سنان کا کہہ رہے ہیں الا وهو یبغض اہل الحدیث، حدیث والوں سے بغض رکھے گا. آج عربی میں ایک شعار بنا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، معن ضد الارہاب، معن ضد الارہاب، ہم سارے ہی دہشت گردی کے مخالف ہیں. کتنا اچھا شعار ہے، اور ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن لکھا کیا جاتا ہے آج کل، معن ضد اہل الحدیث ضد السلفیہ، ہم اہل حدیث جو حدیث والے ہیں ان کے خلاف سارے اکٹھے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے بھلا؟ جو بدعتی انسان ہوتا ہے وہ حدیث اور حدیث والے سے محبت نہیں کر سکتا. فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ، جب آدمی بدعتی بنتا ہے، نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ، اس کے دل سے حدیث کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت کو کھینچ لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 867، بدعت بدترین کام ہے اور گمراہی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلی صوتو، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبو، آپ سخت غصے میں آ جاتے، کأنہ منذر جیش، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، یقول صبحکم ومساکم، اور یہ کہتے ہو سکتا ہے صبح یا شام آپ پہ حملہ آور کوئی ہو جائے، ویقول، اور وہ کہتے بعثت انا والساعہ کہتین، قیامت اور میں اس طرح اکٹھے بھیجے گئے ہیں، ویقرن بین اصبعیہ السبابہ والوسطی، آپ شہادت کی انگلی سبابہ والوسطی درمیانی انگلی کو ملا کے دکھاتے، ویقول، اور پھر کہا اما بعد، ان چیزوں کے بعد، فإن خير الحديث كتاب الله, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها, سب سے بدترین کام وہ ہے جو محدثات ہوں, دین میں نئی چیزیں شامل کی جائیں. وكل بدعه ضلاله, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث سے دو باتیں بطور سبق میں پیش کرنا چاہوں. آج اتفاق سے امت, چونکہ اس کے پاس تأصیل علمی نہیں, میری بات پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, التأصیل العلمی, علمی گہرائی, علمی بنیادیں مضبوط نہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو کوئی کہہ دے اس کے پیچھے چل پڑتے. تأصیل علمی کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے ضوابط, اصول, اصول شریعت, حدیث کے وہ راز اس کے پاس موجود ہیں, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کے منہج میں خلل نہیں آتا. تو اللہ کے اصول نے فرمایا ہی نہیں ایسا. یہی وجہ ہے آپ کو دنیا کے اندر علماء ربانیین سے بڑھ کر کوئی تحصیل علمی والا نہیں ملے گا. ساری دنیا پریشان ہوتی ہے لیکن مطمئن کون ہوتا ہے؟ علماء. کہتے ہیں ٹھیک, فتنہ آ گیا ہے, اللہ دور کرے گا, لیکن حق یہ ہے, حق یہ ہے. ابھی بالکل ابتدا تھی, مجھے یاد آ گیا جب یہ ظالم, جب یہ مجرم دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوئے داعش کے نام سے, مدینے کے اندر بیٹھے اس عالم ربانی نے, جس وقت بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم باقی بچے ہیں, عبد المحسن العباد حفظہ اللہ, جو مسجد نبوی میں پڑھاتے, انہوں نے صرف ایک جملہ بولا تھا, شیطان وضع یده فی ید شیطان, شیطان نے شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. ایک جملہ بولا تھا. آج اتنے سالوں کے بعد اب جا کے دنیا کو ہوش آ رہی ہے کہ ہاں یہ دین تھا یا ظلم تھا. علماء سے بڑھ کے آپ کو کوئی بندہ صحیح راستہ نہیں بتائے گا. ایک وقت آیا جب امت پہ ایک بہت بڑی مشکل آئی. مشکل کیا آئی؟ القائم بامر اللہ, یہ ایک وزیر ہے, اس کے سامنے یہودیوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا پیش کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو, یہودی مکہ مدینہ میں نہیں جا سکتے, مکہ میں نہیں جا سکتے, مدینہ میں نہیں جا سکتے, یہ دیکھو اللہ کے رسول نے لکھ کے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ان سے نرمی کرو. اوپر سائن موجود ہے, اوپر مہر لگائی ہوئی ہے. سائن کس کے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سائن کس کے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لکھنے والا کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا کب ہے؟ خیبر کے مقام پہ. دنیا پریشان ہوگی کہ یہ کیا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب دو باتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے. امام خطابی رحمت اللہ علی کے پاس وزیر نے پیغام بھیجا کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں, تشریف لاؤ. انہوں نے پیج پکڑا, دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں کذب وزور, جھوٹ ہے. کہا ہماری جان کی بنی ہوئی اور آپ نے ایک منٹ لگایا ہے کذب وزور, یہ جھوٹا ہے. وہ کیسے؟ کہا جنگ خیبر 6 ہجری کو ہوئی, آخر میں سات کے شروع میں. یہاں سائن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے بعد 4 ہجری میں وہ شہید ہو چکے, فوت ہو چکے. تو یہ 2 سال بعد قبر سے نکل کے سائن کیے. اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑ کر اس وقت جو ہے حالت کفر میں معاویہ سے سائن کروائے؟ آپ کو جب بھی صحیح راستہ ملے گا قرآن و حدیث کا، وہ ان لوگوں سے ملے گا جن کی تحصیل علمی ہے، تحصیل علمی جس کے پاس ڈیپتھ نہیں، گہرائی نہیں، جو اصول شریعت سے واقف نہیں، وہ آپ کو کبھی صحیح راستہ نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے دنیا پریشان ہو جاتی ہے، علماء پریشان نہیں ہوتے۔ یعنی آپ نئی تازی بات جو گزشتہ سالوں میں ایک نہیں متعدد بار میرے سامنے پیش ہوئی، حالانکہ ہم تو ایک طالب علم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ علم دے دے، اور آ کے سانس پھولا ہوتا ہے، کہتے ہیں پتہ چلا قاری صاحب؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے چینی مہنگی ہو گئی؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں پریشان تھا نہ جانے پتہ نہیں کیا خبر دینے والا، تو میں نے کہا اچھا چینی مہنگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی غریب ہو گئے، اس کے خزانے بھی ختم ہو گئے، تو اللہ اور دے دے گا۔ تو یہ کون سی ایسی جو ہے من و سلوہ ہے کہ آپ نے اس کو کھانا ضروری ہے؟ چھوڑ دو اسے، اگر کوئی چیز مہنگی ہو گئی تو سستی کر دو۔ سیدنا عمر کے زمانے میں گوشت مہنگا ہو گیا، لوگوں نے بڑی شکایتیں کی، انہوں نے اکٹھا کر کے کہا کہ تم ارخصو، اس کو سستا کرو۔ کہا سستا تو وہ کریں جو بیچنے والے ہیں، ہم کیسے سستا کریں؟ کہا ایک مہینہ کھانا چھوڑ دو، ہو جائے گا سستا۔ چھوڑ دیا، لوگ منتیں کرتے پھریں کہ یہ خراب ہو جائے گا، چلو آدھی قیمت میں لے لو۔ کسی چیز کو مہنگا ہم خود کرتے ہیں۔ اس لیے بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں، وہ نیک لوگ جب کوئی چائے پینے لگتے تو پوچھتے ہیں نا کہ چائے میں کتنی چینی ڈالیں، تو کچھ تو کہہ دیتے ہیں کہ چینی کے لیے تو چائے پیتے ہیں، وہ بھی پوچھ کے ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں چلو یہ ایک چمچ نہ دو تین مرتبہ ڈال دیں، اور کچھ لوگ یہ جواب بھی دیتے تھے میں نے ابھی اتنی زیادہ چینی نہیں کھائی اس لیے ڈاکٹروں نے منع نہیں کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہ 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 چینی نہ ڈالنا۔ اس کے بارے میں نیک لوگ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں کافی خالی ہے، کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دو، مہنگی ہو گئی۔ بات یہ ہے آپ کسی بھی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو تحصیل علمی حاصل کریں، تحصیل علمی بیٹھ کر پڑھنے سے سمجھنے سے ملتی ہے۔ آپ نیٹ پہ جا کے دو خطبے سن لیے، یوٹیوب پہ جا کے جو درس سن لیے اور کہا کہ میرے پاس بڑا علم آ گیا، اس کو علم نہیں کہتے۔ میں تو بڑے ٹولز اور اپلیکیشن جانتا ہوں، مسئلہ ہی کو نہیں، جب بھی چاہے میں سوال کا جواب ڈھونڈ لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں تو ایسے ایسے آپ کو شگوفے ملیں گے، یہ جو انکل گوگل ہیں ایسے مسئلے پیش کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں تو آنٹی یوٹیوب کی طرف چلے جاتی ہے، وہاں دین کیسے آپ کو ملے گا؟ اگر یہ ٹولز اور اپلیکیشن دین دینے ہوتے تو اللہ عز و جلال آرام سے ایک یو ایس پی میں سارا کچھ بھر کے جبریل کو کہتے کہ ساری دنیا کے لیے اللہ کے رسول کو ایک میموری کارڈ دے کے آ جائیں، اس کی کاپی کروا کروا کے گھروں میں لے جائیں۔ پیغمبر کیوں بھیجے؟ 124,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ میکنگ کرنے کے لیے، انسانیت کے اعمال اور اقوال کی پیوریفیکیشن کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے، ایکسیلنس کے درجے پہ لانے کے لیے، خود کر کے دکھاتے۔ میموری کارڈ بھی کبھی کوئی دین ملتا ہے؟ اس سے معلومات ملتی ہیں، اس سے دل نرم تو ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ اعمال کی آگاہی تو ہو سکتی ہے۔ علم کی مضبوطی ایسے نہیں آتی، علم کی مضبوطی پڑھنے سے آتی ہے۔ اور یاد رکھنا جتنی تنظیمیں، تحریکیں اور جتنے اکیڈیمک سسٹمز جن کے چلانے والے تحصیل علمی نہیں، وہ بیچارے ہر وقت ڈاواں ڈولی رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بٹھا کے اپنے صحابہ کو سب سے پہلے پڑھایا ہے، پہلے بھگایا نہیں ہے، پہلے پڑھایا ہے۔ اس لیے حدیث سے جو دو سبق لینا چاہتا ہوں وہ آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ آج اگر کوئی میٹھی میٹھی گفتگو کرے، کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی بلند آواز سے گفتگو کرے کہتے ہیں یہ نہیں اچھا بولتا، یہی کم عقلی ہے اور یہی کم فہمی. اور صحیح مسلم کی روایت آپ سن رہے ہیں، درس میں، تقریر میں اور خطبہ جمعہ میں فرق ہوتا ہے. آپ جب خطبہ دیتے تو یہ تین علامتیں ظاہر ہوتی. کون سی علامتیں؟ احمرت عینہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. اعلی صوت، آپ کی آواز بلند ہو جاتی. اشتد غضب، آپ غصے میں آتے. وکأنہ منذر جیش، جیسا کہ آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں. جمعے میں اگر یہ چیزیں نہ آئیں تو آپ کے سامنے جو بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے تو بڑی خوبصورت نیند کا موقع بن جائے گا. درس کا اور جمعے کا فرق ہے. درس کا مطلب ہوتا ہے، دارا سے یا درس کا مطلب ہوتا ہے مٹ جانا. دل میں جو برے خیالات، تفکرات، نظریات کو مٹا کے نئی چیزوں کو دل میں انڈیلنا ہوتا ہے، اس کے لیے پیار، احترام، شفقت، نرمی، اخلاق کے ساتھ اتاری جاتی ہے. تقریر جو ہے یہ قرر، یہ قرر تقریر سے ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے تیار کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں. عوام کو اٹھانا ہو تو وہاں پھر گن گرج کے ساتھ، ہم ہمیں اور تم تمیں کے ساتھ ان کو اچھالتے ہیں، ان کے جذبات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. خطبہ جمعہ میں 8 دن کا سکیجول پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اگلے 8 دن فکر کیسا بنانا ہے، آپ نے اگلے 8 دن کرنا کیا ہے. وہاں نوائے وقت اور جنگ کی خبریں نہیں سناتے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور معنی گفتگو کرتے کہ ان کے لیے کوئی ہدایت کا، ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکلا ہے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا فلاں نہیں وہ تو اچھا نہیں بولتا، کیوں؟ بڑے غصے سے بولتا ہے. تاثیر علمی نہیں ہے. غصے کا ایک وقت ہے، نرمی کا ایک وقت ہے اور احترام کا ایک وقت ہے. اور آج رفق جو نرمی ہے اس کے معنی کو بھی ہم نے بگاڑ دیا. سفیان کہتے ہیں نرمی کا معنی یہ ہے تلوار کی جگہ پہ تلوار اور اخلاق کی جگہ پہ اخلاق. اخلاق مومنوں کے ساتھ، تلوار کافروں کے ساتھ. اگر آپ کہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی اخلاق ہی برتے ہیں جب وہ آپ کے کچر رہے ہوں اور آپ کے ان لوگوں کے ٹکڑے کر رہے ہوں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کو نرمی نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو لگا بیٹھے اور دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر دینی غیرت ختم ہو گئی. اس لیے دین کے مسائل کو گڈ مڈ کرنا جائز نہیں ہے. ہر ایک زاویہ ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑھ کے کون اخلاق والے تھے؟ بندہ صف نہیں سیدھی کر رہا تھا، عثمان بن معذون، انہوں نے کوڑا لگا کے پاؤں زخمی کر دیا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے کون اخلاق والا تھا؟ بیٹے نے حدیث کے خلاف بات کی، ایک ایسا تھپڑ لگایا 2 مہینے تک بات نہیں کی. آپ کیا کہیں گے؟ سیدنا انس اتنے پیار والے صحابی تھے، جب دیکھا کہ بیٹے نے حریر کی قمیض پہنی ہے، ریشم کی قمیض، پہلے خوش آمدید کہا، پھر بیٹے کی قمیض کو پکڑا، فشقہ نصفین، اور قمیض کو چیر کے کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس، اسے کہو فلتلبسک غیرھا، کوئی اور قمیض تمہیں پہنائے، مردوں کے لیے ریشم حلال نہیں ہے، حرام ہے. کہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تحصیل علمی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات، جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا شر الامور محدثاتها، نئی باتیں جو دین میں شامل کی جاتی ہیں یہ بہت بری ہے، شر الامور، وہ پھر خوبصورت کیسے ہو گئیں؟ وہ اچھی کیسے ہو گئیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، پھر یہ نیکی کیسے ہو گئی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. جب حدیث یہ مینشن کر رہی ہے، سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت اگر گمراہی ہے تو پھر جنت میں لے جانے والی کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ کے قریب کیسے کر سکتی ہے؟ تیسری بات، بدعتی دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ 209, من احیا سنت من سنتی فعمل بها الناس, جو شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرتا ہے لوگ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر, کان لہ مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا, اللہ عز و جلال عمل کرنے والوں کو جتنا اجر دیتے ہیں ان سب کے برابر اس انسان کو اجر ملتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں نیکی آئی. اور اگر ومن ابتدع بدعة فعمل بها, جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس پہ عمل کیا گیا, کان علیہ اوزار من عمل بها, جتنے لوگ اس بدعت کا شکار ہوں گے ان سب کے برابر گناہ اس اکیلے کے سر پہ ہوگا, کیونکہ یہ سبب بنا ہے. لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا بوجھ ان سے کم ہو جائے گا, ان کو بھی پورا گناہ ملے گا, سب کے برابر اس اکیلے کو ملے گا جس نے غلط راستہ بتایا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, جواب دے دیں گے بولے نہیں, چلو اس بہانے سے کچھ نیند کے آغوش سے باہر آ جائیں گے. حدیث کہتی ہے من کمہ اعمى عن الطریق, جو کسی نابینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے, تو جو کسی کو جنت کا راستہ ہی غلط بتا دے اس پہ سوچئے. جو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے کہیں کھائی میں گرنے کے لیے کہیں دیوار سے ٹکرا جائے گا اس پہ لعنت ہے, کس نے نجائز فائدہ اٹھایا وہ تو نبی نہ تھا. جس کے پاس علم نہیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ جنت جانے کا کون سا راستہ ہے, اس کی جہالت کو یوز کیا مس یوز کیا اور اس کو راستہ ہی غلط بتا دیا, وہ اپنے بارے میں کیا خیال کرتا ہے. اس لیے زندگی کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ کسی کو راستہ غلط نہ بتائیں. آپ کو علم نہیں ہے خاموش ہو جائیں. آپ یہ گزارش کریں کہ میں معذرت خواہ ہوں مجھے علم نہیں ہے, میں پوچھ کے بتا دوں گا. صحابہ بھی کہتے تھے بھئی باقی صحابہ سے مشورہ کر کے بتائیں گے, یہ عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو غلط راستہ بتا دیں. عیب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے غیر شرعی باتیں شریعت بنا کے پیش کر دیں, یہ عیب ہے. امام مالک اتنے بڑے امام جو مدینے کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے, ایک آدمی ان کے پاس سوال لے کے آیا 40. کتنے سوال؟ انہوں نے صرف 3 کے جواب دیے. کتنے سوالات کے جواب نہ دیے؟ 37. وہ کہنے لگا یہ ہے امام دار الہجرہ, یہ مدینے کے امام ہیں. کہتے ہیں ایسے نہیں, بازار میں جاؤ, جا کے کہو کہ امام مالک جاہل ہے, مجھے نہیں آتا, میں وہی بتا سکتا ہوں جس کا مجھے علم ہے, میں اپنے پاس سے شریعت گھڑ نہیں سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا وفاکہتن وابا, یہ فاکہ کا معنی کیا اور ابا کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کو پنجابی والے ابا نہ سمجھ لیجئے گا, یہ عربی زبان کے لفظ. فاکہتن یہ تو پھل ہوا, یہ ابا کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے علم نہیں. کہا وہی بند ہوگے, آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, کس سے پوچھیں؟ کہا صحابہ سے, پوچھ کے بتاؤں. کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت. مشورہ کریں گے نا. اور اصل بات کیا سمجھائی؟ ایو ارض تقلنی و ایو سماء تضلنی ان اقل ما لا ادری, اور میں کس زمین پہ چلوں گا, میں کس نیل کو چھت کے نیچے چلوں گا, یہ دونوں رب نے بنائی ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور میں اپنے پاس ایک گھڑ کے بتا دوں؟ کیا ان کی خلافت میں کوئی نقص آیا؟ اسی لیے امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا تھا وہ کہا کرتے تھے لا ادری نصف العلم, جس بات کا علم نہ ہو کہہ دیا کرو مجھے نہیں پتا, یہ بھی آدھا علم ہے, کیونکہ آپ کو علم کا ادب تو آتا ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں. کہو مجھے نہیں علم. اور ہم کیا کہتے ہیں, اس کو میرے سوال کا جواب نہ آیا, یہ بندہ پڑھا ہی نہیں ہے. اور سوال پتہ کیسا کرتے ہیں, اچھا تم یہ بتاؤ نا شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے. کیا بتائے گا بیچارہ, اس کو تو امام شافعی والی بات ہی کرنی پڑے گی. ذاک عرس میں شہید تو, اصل میں بھائی میں نا نکاح میں شریک نہیں ہو سکا, مگر نہ شاید اس کا پتہ چل ہی جاتا. تاثیل علمی یہ کہتی ہے کہ حدیث نے جو بات کی ہے اس کو اختیار کرو. پانچویں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا کہ جو بدعتی ہے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھاتا ہے. بدعت ابلیس کا پسندیدہ عمل ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعت احب الى ابلیس من المعصیہ, بدعت ابلیس کے نزدیک معصیت اور نافرمانی سے بھی زیادہ پیاری ہے. لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها, انسان گناہ کر کے تو توبہ کر لیتا ہے کیونکہ گناہ سمجھتا ہے, اور بدعتی بدعت سے توبہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, اور نیکی سے توبہ کون کرے. بدعت کا مرتکب ملعون ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, صحیح بخاری 1870, سنن ابی داود ہے 2024. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینة حرم ما بین عائر الى کذا, مدینہ عیر پہاڑ سے لے کر فلان جگہ تک قابل احترام ہے. اور پھر فرمایا من احدث فیها حدثا, جو مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے, او آوا محدثا, یا کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین اور پوری کائنات کی لعنت ہے, لا يقبل منه صرف ولا عدل, ایسے انسان کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے. بدعتی کا عمل قابل قبول نہیں. سیدہ عائشہ کی روایت ابھی آپ نے پڑھی, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو دین میں نیا کام شامل کرتا ہے, نئی ایجاد کرتا ہے, وہ مردود ہے, قابل قبول نہیں. صحیح بخاری مسلم کی روایت, بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يقبل الله صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حج ولا عمرة حتى يدعها, بدعتی کا نہ روزہ قبول, نہ نماز قبول, نہ حج قبول, اور نہ ہی عمرہ قبول جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. بلکہ بدعتی مسلمانوں کے بارے میں خائن اور کینہ پرور ہوتا ہے. عنبس بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مبتدع رجل بدعة, جو شخص بھی بدعت گھڑتا ہے الا غل صدره علی المسلمین, اس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ اور بغض ہوتا ہے, خیانت آ جاتی ہے. بدعتی کا دل خیانت اور کینے سے محفوظ نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کے دین کو خیانت کی تو اس کا دل بھی خیانت کا عادی بن جاتا ہے. اور دوسری روایت, ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. کتنی بڑی بات کہہ دی, میں مسجد میں آگ کو دیکھ کر اس کو مٹا نہ سکوں, میرے پاس طاقت نہ ہو, مسجد کو آگ لگی ہے, مسجد جل رہی ہے, میں کوشش کروں مجھ سے آگ نہ بجھے, اس کا مجھے اتنا محسوس نہیں ہوگا کہ میرے پاس اتنی طاقت تھی, میں نے اس کو استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد میں کسی بدعت کو ہوتا دیکھوں لیکن اس کو دور نہ کر سکوں. اور آپ یہ بات سن کے بڑے پریشان ہو جائیں گے. سعید بن جبیر کہا کرتے تھے لَأَن يُصَاحِبَ ابْنِي
مُبْتَدِعًا مُجْتَهِدًا عَابِدًا,
میرا بیٹا اگر کسی بدعتی کے ساتھ جائے جو زاہد ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے اپنے تائیں, اگر میرا بیٹا کسی چور کے ساتھ چلا جائے تو میں ان دونوں میں سے کہوں گا یہ چور کے ساتھ جو میرا بیٹا گیا ہے یہ تو بچ سکتا ہے, جو بدعتی کے ساتھ چلا گیا اس کے لیے میں زیادہ پریشان ہوں گا کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ یہ توبہ نہیں کرے گا. غلط لوگوں کے ساتھ جا کے توبہ کر سکے گا کیونکہ غلط ہے. جو دین سمجھ کے کام کرے گا وہ توبہ نہیں کرے گا, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ امت کی رہنمائی کی ہے, اور امام مالک انہی رہنمائیوں میں سے ایک بات پیش کر رہے ہیں, من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ, جو شخص اسلام میں بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اور یراها حسنہ اور اس کو کہتا ہے یہ اچھا ہے, اور آپ سنیں گے کچھ لوگ کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہے اچھی بدعت ہے. امام مالک کہتے ہیں فقد زعم ان محمد خان الرسالہ, ان لوگوں کا گمان یہ ہے نعوذ باللہ کہ محمد الرسول اللہ نے پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے. یہ لوگوں کی بات ہے, لأن اللہ یقول, کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت اسلام کو مکمل کر دیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے من علامة البلاء ان يكون الرجل صاحب بدعة, کسی شخص کا بدعتی ہونا اس کے آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی نشانی ہوتی ہے. یہ مصیبت میں پڑ گیا, اس پہ آزمائش آ گئی ہے, اس لیے سچ کہا تھا نا غزالی نے کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں نماز پڑھنے نہیں آتا, یہ کہا کرو میں اتنا بد نصیب ہوں اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا, مجھے پسند نہیں کیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 5-4, ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدع, اللہ رب العزت نے بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے ایک پردہ کر دیا ہے. حتی یدع بدعتہ, جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ نے پردہ کر دیا, اس کی توبہ قبول نہیں کرنے. اور دوسری روایت جو صحیح الجامع کی ہے 1699 سلسلہ صحیحہ 1620, ان اللہ احتجر التوبہ عن صاحب کل بدعہ, اللہ رب العزت نے ہر بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے ایک رکاوٹ کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ بدعتی سے اللہ کے رسول نے بیزاری کا اظہار کیا ہے. فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے 5063, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا میں اس سے بری ہوں, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیس علی طریقتی لیس علی ادبی, وہ میرے ادب کے مطابق میرے طریقے پہ چلنے والا نہیں ہے. بدعت قیامت کے دن حوض کوثر سے محرومی کا باعث بنا دے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے 2304, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضِ رِجَالٌ, حوضِ کوثر پہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے, مِمَّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ اخْتُلِجُوا دُونِي, میں ان کو دیکھوں گا اور میرے پاس جب وہ آئیں گے تو دیکھنے کے بعد میرے پاس انہیں لایا جائے گا, اچانک ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. وَلَأَقُولَنَّ میں کہوں گا اے ربی اصحابی اصیحابی اصیحابی یہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے. اور دوسری روایت میں آتا ہے اعرفہم ویعرفونی میں انہیں پہچانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. کیسے؟ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء جو وضو کرنے والا ہے مسلمان جتنے اعضاء کو دھوتا ہے وضو میں قیامت کو یہ چمک رہے ہوں گے. اس سے پتا چلا کہ نمازی تو ہوں گے اور وہ بھی پہچانتے ہوں گے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. رکاوٹ جب آئے گی میں کہوں گا میرے ساتھی کہاں چلے گئے. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے فَلَيُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں نکال لی تھی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَامِلُوا بَعْدَكَ آپ کو علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے اعمال کیے. اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے طریقے ایجاد کر لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان لوگوں کو میری آنکھوں سے دور کر دو ان کو لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی. لمن بدل بعدی دوسری روایت کے الفاظ ہیں تبدیلی کرنا لمن غیر بعدی اس میں تغیر و تبدل کر دیا. اللہ عز و جلال ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے. اور بدعتی کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى سنت کے بعد ایسی گمراہی پر سوار ہونے والے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا جو اس گمراہی کو ہدایت کا ذریعہ بھی سمجھتا ہو. حدیث آ گئی سنت آ گئی اس کو لے لیا جائے. اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے سنت سفینت نوح حدیث سنت یہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا جو سوار نہیں ہو سکا وہ ڈوب چکا تھا. جو حدیث کے مطابق سنت کے مطابق عمل کرتا ہے یہی اللہ کے عذاب سے بچے گا. اور جو سنت کو ترک کر دیتا ہے جھٹلا دیتا ہے ضرورت نہیں سمجھتا بدعت کی طرف چلا جاتا ہے یہ اللہ کے آزمائش اور عذاب سے کیسے بچے گا جب تک توبہ نہیں کرتا. بدعت یہ سنت سے محرومی کا سبب ہے. جتنی کوئی بدعت زندہ کرتا ہے اتنی سنت مٹ جاتی ہے. اور امام البانی رحمت اللہ علیہ یہی موقف پیش کیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے اذا امیتت السنہ جب سنت مر جائے گی کوئی اس کو زندہ نہیں کرے گا احییت البدع بدعت ظاہر ہو جائیں گے. جب آپ بدعت کو ختم کریں گے سنت لوگوں میں عام ہوگی. اس لیے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے آپ کو کیا ضرورت ہے جب صحیح دین موجود ہے صحیح حدیث موجود ہے پھر آپ کو بدعت ضعیف حدیث من گڑھ حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا. کھانا کھانے کے بعد دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں الحمدللہ ماشاءاللہ لگتا ہے اہل سنت بیٹھے ہیں. سنت کو زندہ کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. عموماً حدیث دعا یاد کیا ہوتی ہے لوگوں کو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. روایت ضعیف ہے. اگر آپ کے پاس صحیح روایتیں موجود ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، ایک حدیث، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، دوسری حدیث، الحمدللہ الذی اطعمت واسقیت وهدیت واقنیت فلك الحمد على ما اعطيته، تیسری حدیث، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، چوتھی حدیث. اس طرح کی اور حدیثیں بھی جب صحیح دعائیں موجود ہیں، میں کیسا انسان ہوں کہ میرے سامنے ایک اچھی چیز موجود ہے میں اس کا اختیار ہی نہیں کرتا اور بری چیز کو لے لیتا ہوں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے محدثین کے نزدیک جس کی سند ثابت نہ ہو، جو الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز وہ ہے جو اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلی، جو کسی صحابی کی زبان مقدس سے نکلی وہ بات اچھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے بیان کیا، جو کسی راوی نے اپنے پاس سے اضافہ کر دیا. اور یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، کہیں خلط فی المبحث نہ ہو جائے کہ راوی بھی اپنے پاس سے اضافہ کر سکتے ہیں. میرا راویوں سے مراد یہ ہے جو بعد میں آنے والے ہیں. نوح بن ابی مریم ایک ایسا انسان گزرا ہے، مرتے وقت اس نے مانا تھا میں نے 4000 حدیثیں گھڑی ہیں، محدثین نے ایک ایک سائٹ پہ کر دی. محدثین کو اللہ تعالیٰ نے، علماء کو یہ شان دی ہوتی ہے کہ وہ معمولی سی بات کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں شک آ جائے. ایک شخص اپنی گھوڑی کو بلاتے ہوئے اپنی قمیض کو دکھا رہا تھا پکڑ کے کہ گھوڑی یہ سمجھے کہ اس میں چارہ ہے، وہ واپس آ گیا میں نے اس سے حدیث نہیں لینی، یہ جانور سے دھوکا کر رہا ہے تو یہ حدیث میں بھی دھوکا کرے گا. اور آپ یہ سن کے اور پریشان ہوں گے کہ جو لوگ زیادہ عبادت گزار ہوتے، علم میں گہرے نہ ہوتے، ان سے بھی روایت نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہیں نیکی میں آ کے کوئی غلط بات بیان کر کے کہیں نیکی نہ کہہ دیں، صرف اس سے روایت لیتے جس سے زندگی میں کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہے، ثقہ ہو، عدل ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو، بتائے میں نے فلاں سے مل کے یہ روایت کی ہے، اور یہی چین اللہ کے رسول تک جائے. ایسے روایت نہیں لیا کرتے. اور ایسے نہیں ہے کہ آرام سے ایک میسج بھیجو اور کہو کہ 10 کو بھیجواؤ گے نا تو بہت بڑی خوشی ملے گی. تو بھائی صبح سے آپ تو بھیجوائی چکے ہوں گے، جو خوشی ملی ہے وہ بھی شیئر کر لو، چلو کسی کو اور ذوق پیدا ہو. اس سب کی سب ان لوگوں کی باتیں جو کچے دل کے مالک ہوتے ہیں. مومن ایسا نہیں کرتا. آپ کوئی چیز آگے پاس نہ کریں اس کے بارے میں آپ کو اتھینٹیسٹی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وگرنہ اس بدعت کے پھیلانے میں، جھوٹی بات کے پھیلانے کے گناہ میں بھی آپ شریک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. سنت سے محرومی کیسے ہے؟ حسان بن عطیہ بیان کرتے ہیں، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، جس قوم کے اندر بدعت آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے مثل ایک سنت ان سے چھین لیتے ہیں. ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه، پھر قیامت تک وہ واپس نہیں آتی جب تک توبہ نہیں کر لیتے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، القلوب اذا اشتغلت بالبدع اعرضت عن السنن، دل جب بدعات میں مشغول ہو جائیں تو پھر وہ سنت سے اعراض کر لیتے ہیں، پھر سنت سے محبت نہیں رہتی. بدعت اللہ رب العزت کے ہاں مبغوث ترین عمل بھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان ابغض الامور الى اللہ البدع، بلا شبہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے مبغوث ترین کام بدعات ہے. بدعتی کے بہت زیادہ نیک اعمال ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت کے ساتھ میانہ روی بدعت کے ساتھ عبادت میں محنت و کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اقتصاد فی سنہ خیر من اجتہاد فی بدعہ، سنت کے ساتھ معمولی سے عمل اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنا بدعت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ انک ان تتبع خیر من ان تبتدع، تم اگر اللہ کے رسول کی اتباع کرو یہ بدعت سے بہتر ہے۔ ولن تخطئ الطریق ما اتبعت الاثر، اور یقین کر لے جب تک وہ اتباع کرتا رہے گا تو کبھی صحیح راستے سے بھٹکے گا نہیں۔ اور مطر بیان کرتے ہیں، عمل قلیل فی سنہ خیر من عمل کثیر فی بدعہ، تھوڑا عمل اگر سنت کے مطابق کر لیں تو اس بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے جو آپ بدعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ومن عمل عملا فی سنت قبل اللہ منہ عملا، جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ومن عمل عملا فی بدعہ رد اللہ علیہ بدعتہ، اور جو بدعت کے کام کو کرتا ہے اللہ عزوجل جلال اس کی بدعت کو اس پر ہی لوٹا دیتے ہیں۔ بدعت عافیت سے محرومی کا باعث ہے۔ ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا عافیت کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا، العافیت اربعۃ اشیاء، عافیت چار چیزوں کا نام ہے، دین بلا بدع، اس بندے کے پاس دین تو ہے لیکن بتی نہیں ہے، یہ عافیت میں ہے۔ وعمل بلا آفہ، عمل تو ہے لیکن اس میں کوئی آفت نہیں، عمل سنت سے ثابت ہے، من گھڑت عمل نہیں ہے۔ تیسری بات، وقلب بلا شغل، ایسا دل جو دنیاوی مشغولیات سے خالی ہو۔ ونفس بلا شہوہ، اور ایسا نفس جو خواہشات سے پاک ہو۔ بدعت مخلوق میں فساد کا باعث ہے۔ سید ذنون مصری بیان کرتے ہیں، انما دخل الفساد علی الخلق من ستت اشیاء، کائنات کے اندر جو فساد ہے اس کے چھ اسباب ہیں۔ اولها ضعف النیہ، سب سے پہلا سبب جب نیت کمزور ہو جائے، نیت خوبصورت نہ رہے۔ بعمل الاخرہ، صار ابدانهم رہینہ لشہواتہم، جب نیت خراب ہو جائے، مخلص نہ رہے تو انسان کا جسم گروی ہو جاتا ہے ریاکاری سے، ہر وقت اس گروی پن کو ختم کرنے پہ لگا رہتا ہے لیکن جسم آزاد نہیں ہوتا۔ دوسرا، غالب علیہم طول العمل، لمبی امیدیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں، مع قرب الاجل، حالانکہ موت بہت قریب ہے۔ تیسرا، آثروا رضا المخلوقین علی رضا الخالق، وہ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کو رب کی رضا پہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھا، اتبعوا اہواءہم، لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ پانچواں، نبذوا سنت نبیہم، سنت کو جب ترک کرتے ہیں تو فساد آتا ہے۔ چھٹا، جعلوا زلات السلف حجت انفسہم ودفنوا کثیر مناقبہم، نیک لوگوں میں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کو حجت بنا لیتے ہیں، وہ فلاں شخص سے بھی تو یہ بات ہوئی تھی نا، ان کے مناقب، ان کی نیکیاں، ان کی خیر و برکت کو بھول کر، ان کی کسی کمی کوتاہی کو دلیل بنا کر اپنے عمل کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بدعت دنیا میں ذلت اور رسوائی کا باعث بھی ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس فی الارض صاحب بدعہ الا وہو یجد ذلہ تغشاہا، کوئی دنیا میں ایسا بدعتی نہیں جس کے اوپر آپ کو ذلت چھائی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ قال وہی فی کتاب اللہ، جب پوچھا گیا کہ یہ کہاں لکھا ہے، کہا یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ قالوا واین ہی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ تو اللہ ذوالجلال کا یہ کلام سفیان بن عیینہ نے پڑھا،
إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان پر اللہ کا غضب تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی بھی ہوگی. قالوا يا ابا محمد هذه لاصحاب العجل خاصه, یہ تو ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے جو موسیٰ کی قوم تھی جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا. قال كلا اتلو ما بعدها, نہیں بعد والی آیت بھی پڑھو. وكذلك نجزي المفترين, ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے پاس سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں, اور بدعتی بھی اپنے پاس سے چیزیں گھڑنے والا ہی ہوتا ہے, افتراء پردازوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. بدعتی کے ساتھ جب آپ نے یہ سمجھا کہ بدعت اتنی بری چیز ہے, اگر آپ کو کوئی بدعتی ملتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج امت جہاں بہت سارے فتنوں کا شکار ہے, وہاں چار فتنے امت کو گھائل کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی بیداری چاہوں گا, چار باتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو بڑے بڑے نیک اور عقل مند بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہ چار باتیں اسلام کی دھجیاں اکھیڑنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں, اس کو سمجھنا ضروری ہے. یوتھ آج کل یہ نعرہ بڑا پسند کرتی ہے, آزادی ہونی چاہیے. دوسرا نعرہ یہ بہت پسند کرتی ہے, ترقی ہونی چاہیے. تیسرا نعرہ یہ بہت پسند کرتی ہے, مساوات ہونی چاہیے. اور چوتھا نعرہ رواداری ہونی چاہیے. لیکن یہ چاروں الفاظ کے بارے میں یہ کہنا درست ہے, کلمۃ حق ارید بہا الباطل, یہ کلمہ تو حق ہے جو بولا گیا ہے لیکن اس سے مراد ان کی باطل ہے. ہم بھی کہتے ہیں آزادی ہو, لیکن آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نماز آزادانہ پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں, روزہ رکھیں, مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کریں, ہمدردی کریں, پڑھیں پڑھائیں, تجارت کریں, زندگی کے معاملات خوبصورت بنائیں, آزادی. آپ کی عبادت پہ کوئی روک تھام نہیں ہے, لیکن وہ آزادی کا معنی کیا لیتے ہیں وہ سمجھیے. قرآن اٹھائیے, اس میں ایک نہیں متعدد بار لفظ جو ہے وہ عبد کا استعمال ہوا ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں, ہم سب اللہ کے غلام. جہاں ہماری عبدیت کی بات آتی ہے وہاں اللہ تعالی کے مالک ہونے کی بھی بات آتی ہے. وہ ہمارا مالک ہے, خالق ہے, کریئٹر ہے. یہی بات بائبل نے کی ہے, وہ بھی آج کل شاید کسی نے گاڈ سپیل پڑھی ہو, وہاں بھی شروع میں مین کائنڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے. لیکن کانٹ جب آیا ہے, ریگارڈ جب آیا ہے مستشکین اورنٹیلزم کے شاہکار, انہوں نے مین کائنڈ کو چینج کر کے کہا نہیں ہیومن کائنڈ ہونا چاہیے. انہوں نے گاڈ کا, جو بائبل بھی استعمال کرتی تھی کہ کوئی گاڈ ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اللہ کہتے ہیں. اس کانٹ اور ریگارڈ کی تعلیمات کے بعد مغرب میں ایک غلغلہ اٹھا, وہ کیا تھا؟ ہمیں آزادی چاہیے. آزادی کیا ہے؟ ذہن میرا, سوچ میری, قابلیت میری, ذہانت و فطانت میری, میں خود سوچ بھی سکتا ہوں تو میں اپنی زندگی کا فیصلہ بھی خود ہی کر سکتا ہوں, مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے آزادی جس کا آج نعرہ لگایا جاتا ہے. کاش کوئی نوجوان سمجھے اور ان نوجوانوں کو کوئی سمجھائے. دوسرا نعرہ ہے مساوات کا. یہاں رک کے سمجھیے, مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری. برابری کا مطلب یہ ہے جتنے سارے بیٹھے ہیں سب کو ایک جیسا لباس دینا چاہیے, ایک جیسا جوتا پہنیں گے, کھانا بھی ایک جتنا ہی کھائیں گے. کسی کی ضرورت اگر چار روٹیاں ہیں تو اس کو آپ دو دیں گے تو ظلم نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ آپ کس کو پرموٹ کر رہے ہیں چار روٹیاں کہہ کے, میں پرموٹ نہیں کر رہا, میں شریعت کا اصول بتا رہا ہوں, جو جتنا کھاتا ہے وہ لکھوا کے آیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے لکھا ہو اور کوئی چھین لے. بچہ اگر نہیں کھاتا, ماں پریشان ہے, ڈاکٹر صاحب بچے نے کچھ کھایا نہیں, اللہ آپ کے بچے کو سلامت رکھے, اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا. اللہ نے لکھا ہو اور یہ کھائے نہ, یہ کیسے, یہ اللہ سے طاقتور ہے؟ لکھا ہی نہیں تھا. انما اطعمہ اللہ وسقا, آپ کے سامنے تو اس نے نہیں کھایا. حدیث کہتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تب بھی تو گزارا کرتا ہے, جو نہیں کھاتا اللہ اس کو کھلا دیتے ہیں, پلا دیتے ہیں. پریشان نہ ہوئیے, مساوات برابری کا نام ہے. لیکن یاد رکھیے, دین دین عدل ہے, دین مساوات نہیں ہے. یہ بہت بڑا ابہام ہے امت کے پاس. ہم برابری چاہتے ہیں, برابری نہیں ہو سکتی. کیا خامد اور بیوی برابر ہے؟ قرآن کہتا ہے وليس الذكر كالأنسى, مرد اور عورت برابر ہے؟ برابری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سات فٹ کا ہے, ایک پانچ فٹ کا ہے, یا تو اس کو دو فٹ لگاؤ سات فٹ کے برابر کرو, ورنہ اس کو بھی اوپر سے کاٹ دو, برابری تو تب ہوگی نا. عدل یہ ہے کہ سات فٹ والے کے بھی پورے حقوق ملیں گے, پانچ فٹ والے کو بھی پورے حقوق ملیں گے, دونوں راضی ہوں گے. اور سچ کہا جس نے کہا بمنطق المساواۃ, مساوات کے اصول کے مطابق تو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ایک مرتبہ پھر عورت کو بچہ جننا پڑے گا, دوسرے سال پھر مرد کو بھی جننا پڑے گا. مساوات برابری ہے, جبکہ دین دین عدل ہے, عدل میں ظلم نہیں ہوتا. برابری کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ مغرب کے لوگ کیا برابری کا مطلب لیتے ہیں؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے ایک کھرب اگر صحابی مل جائیں, حالانکہ اتنے نہیں تھے, ایک نبی نہیں بن سکتا. ایک کھرب اگر تابی مل جائیں ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح اگر ایک عرب تبع تابعین مل جائیں تو ایک تابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ نے درجات بنائے ہیں, سب سے اوپر کا درجہ نبی کا ہے, پھر صحابہ کا ہے, پھر تابعین کا ہے, پھر تبع تابعین کا ہے. اور ان تینوں ادوار کے بارے میں اللہ کے رسول کی پیاری زبان نے گواہی دی ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین دور میرا دور ہے, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا. مساوات سے مغرب کیا مراد لیتا ہے؟ سب برابر ہیں. کوئی بدماش ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس کی بھی اتنی قدر ہے جتنی ایک تابی صحابی اور تبع تابی کی ہے. سب برابر ہیں. کوئی ضروری ہے کہ صحابی کی بات مانے اور فلاں کی بات نہ مانے؟ یہ مساوات کا مفہوم وہ پیش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پہلا اصول جب پیش کیا آزادی کا, انہوں نے خدا اور اللہ کے تصور کو ختم کیا. جب انہوں نے مساوات کا اصول پیش کیا تو رسالت اور صحابہ کی عظمت کا یہ اصول ختم کرنا چاہا. تیسرا اصول وہ پیش کرتے ہیں, رواداری ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھوں گا, رواداری کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی, آپ تو شہری لوگ ہیں, آپ کو تو آنا چاہیے, دیہاتیوں کو تو چلو نہیں پتا. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ جی اچھا سلوک کرنا, اچھا رویہ پیش کرنا. ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے, لیکن کافر تمہارا دشمن ہے, وہاں بھی اپنے اصول اور ضوابط کو نہ چھوڑو. جہاں جہاں شریعت نے کہا ہے کہ اچھائی کا پہلو پیش کرو وہاں اچھائی کا پہلو پیش کرو, جہاں شریعت نے کہا ہے کہ تمہاری سرحدوں پہ چڑھ دوڑے ہیں اور تمہارے علاقوں پر انہیں قبضہ کیا ہے, تو پھر ان کی گردنیں اڑا دو. رواداری کا اصول مغرب کیا کہتا ہے؟ عیسائیت، یہودیت، مسلمان، یہ تینوں بھائی بھائی ہیں. کیونکہ انجیل بھی اللہ نے اتاری، تورات بھی اللہ نے اتاری، قرآن بھی اللہ نے اتارا، وحدت الادیان، یہ سارے دین آسمانی ہیں، سماوی ہیں، تو سب یہ بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں. قرآن کہتے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یہودی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. قرآن کی بات ماننے کے رواداری کی طرف جائیں. یہی وجہ ہے کہ آج لکھا ہوتا ہے مسیحی برادری کو ہم مبارک پیش کرتے ہیں. برادری کیسی؟ جو ہمارے پیغمبر نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے، اور جو کہے کہ نعوذ باللہ یہ حرام کی اولاد ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو اور مجھے اگر کوئی کہے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، کیا گزرے گی؟ آپ اٹھائیں اس وقت جو لکھی ہوئی ہے انجیل، ہاتھوں سے انہوں نے لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ عیسیٰ، یسوع، اور ساتھ باپ کا نام لکھا ہے، بن یوسف النجار، بن سلالۃ آل داود. اور کہنا کیا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیسے ہوئے؟ نعوذ باللہ من ذلک، حاشا للہ ان یکون ھذا، کہ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی یوسف بن نجار سے ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، والعیاذ باللہ. اس کو آپ کہیں میرا بھائی ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ میری برادری ہے. اور سیدنا عمر کہا کرتے تھے، جو غیر مسلم کی خوشی میں انڈا لے کے جائے، وہ بھی اتنا ہی کافر بن جاتا ہے جتنا کافر کافر ہوتا ہے. میں اٹھوں اور 25 دسمبر کو گورمے کا ایک جو ہے کیک لے کے اس کے گھر پہنچوں، کس کے؟ کبھی توفیق ہوئی اپنی بہن کو دینے کی، بھائی کو دینے کی؟ آج میں صرف ریاکاری اور شہرت کے لیے میں کیک پیش کر رہا ہوں. مسلمان اور یہودی اور عیسائی بھائی بھائی نہیں ہیں. قرآن کا فیصلہ مانے یا من گھڑت کشید کیے گئے اس فکر کی بات مانے؟ رواداری وہ ہے جو اسلام نے بیان کی ہے. آئیے میں رواداری بتاؤں. رواداری یہ کہتی ہے، یہودی ہو یا عیسائی، آپ کی حکومت کے تحت رہ رہا ہے، اصول کی پابند ہے. آپ کی حکومت نے، مسلمانوں نے جو نظام بنایا، اس کی پیروی کرتا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. جو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، رواداری. لیکن جو یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی گردن اڑا دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ہم رواداری کے لیے کہیں کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں؟ کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے فوجی نوجوان، وہ کتنے پیارے ہیرے جو انہوں نے مارے ہیں، ہم کہیں کہ ہمارے بھائی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رواداری وہ ہے جو اسلام نے بیان کی ہے. دین کو آپس میں گڈ مڈ کر دینا، حق و باطل میں تمیز ختم کر دینا، یہ رواداری نہیں ہے. چوتھا نعرہ جو لگایا جاتا ہے، ترقی ہونی چاہیے. نیک سے نیک لوگ بھی کہتے ہیں ترقی تو واقعی ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، لیکن ترقی وہ جس کو دین نے ترقی کہا ہے. کیسی ترقی؟ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر ہیں عبد الرحمن بن عوف، لیکن صفے اول کے نمازی بھی ہیں. مسلمانوں نے بحری بیڑا بھی بنایا تھا. مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے تھے. ابو حیان کون تھا؟ مسلمان تھا. اور جتنے بھی پرانے سائنسدان مسلمان ہیں، جن کے نام ہی آج مٹ گئے، ابو علی سینا کون تھا؟ مسلمان تھا. البیرونی کون تھا؟ مسلمان تھا. یعنی حیرانگی کی بات ہے، جس اکیلے انسان نے 150 کتابیں میتھ پہ لکھی ہیں، کتنی؟ اور ابو علی سینا وہ ہے جس نے 760 بوٹیوں پہ ریسرچ کی تھی، اور مغرب کی تمام یونیورسٹیوں میں اسی کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا جاتا تھا، اور پوری دنیا کا جو نقشہ اور قطر پیش کیا تھا، وہ پنڈ دادن یہ اسلام آباد کے قریب اس نے دیہات میں بیٹھ کے پیش کیا ہے. دنیا کی سائنس اس کو چیلنج نہیں کر سکی. ہمیں اپنے اسلاف کی خبر نہیں ہے. اصل میں ترقی وہ ہے جو دین کے ساتھ ہو. لیکن آج کا ترقی کا مفہوم کیا ہے؟ ترقی کا مفہوم یہ ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، بس ترقی یہ ہے اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی نوکری ہو، یہ ترقی ہے. یہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے ایمان ہو، نماز ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو یہ ساری چیزیں ترقی ہیں اور نعمت ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مفاہیم سے امت محفوظ رہے. تو بات میں یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بدعتی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن بسر بیان کرتے ہیں، من وقر صاحب بدعہ اعان فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعتی کی عزت و توقیر کی اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں تعاون کیا، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں تعاون کیا. فضیل ابن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے، من وقر صاحب بدعہ اورثه اللہ تبارک و تعالی العمى قبل موتی، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اسے قلبی اندھا کر دیتا ہے. دوسری بات، لعن اللہ من لعن والدی، لعنت ہے جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر بھی لعنت ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے. ولعن اللہ من آوى محدثا، اور لعنت ہے جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے. ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور اس پر بھی لعنت ہے جو زمین کے نشانات چینج کرتا ہے چند زمین کا حصہ ملانے کے لیے اپنے ساتھ، نشانات کو چینج کرتا ہے. اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے. اور فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، ان اللہ عز وجل وملائکته یطلبون حلق الذکر، اللہ اور اس کے نورانی فرشتے ذکر کی مجالس کو پسند کرتے ہیں. فانظر مع من يكون مجلسك، اس لیے بیٹھتے وقت دیکھا کرو کہاں بیٹھے ہو. لا يكون مع صاحب بدع، بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھنا. فان الله لا ينظر اليهم، اللہ ذوالجلال ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. وعلامة النفاق، اور منافقت کی نشانی یہ ہے، ان يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدع، ایک آدمی اٹھے اور جا کے بدعتی کے ساتھ بیٹھ جائے. وادرکت خیار الناس، میں نے نیک لوگوں کو پایا ہے، کلہم اصحاب سنہ، سب کے سب سنت والے تھے. وہم ینہون عن اصحاب البدع، اور وہ سب کے سب بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے تھے. پہلا کام ان کی عزت و توقیر، جو ایک مخلص مومن کی ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہو سکتی. ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، اس سے بھی ہمارا ہی نقصان ہوگا. اسی لیے یحییٰ بن ابی کثیر فرمایا کرتے تھے، اذا لقیت صاحب بدع فی طریق فخذ فی غیره، جس راستے میں بدعتی چل رہا ہو راستہ چینج کر لو، اس لیے کہ آپ کو کہیں دین سے پھسلا نہ دے. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، من جلس مع صاحب بدع فاحذروا، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے بچ جاؤ. ومن جلس مع صاحب البدع لم يعط الحکم، جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. واحب ان يكون بيني وبين صاحب بدعه حصن من حديد، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا کوئی قلعہ ہو، میں اس کے قریب ہی نہ جاؤں. اسی لیے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا تجالس صاحب بدعه، بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. فإنه يمرض قلبك، یہ تمہیں قلبی بیمار کر دے گا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من جلس الى صاحب بدع نزعت منه العصمه ووكل الى نفسه، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے عصمت چھین لی جاتی ہے، شیطان کے شکنجے سے بچنا یہ عصمت ہے، اس سے چھین لی جاتی ہے. اور وَوُكِلَ إِلَى نَفْسِ، اور اسے اللہ کے سپرد نہیں، اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تجالس اہل الاہواء، خواہشات کے پیرو جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تجادلوہم، نہ ان سے جھگڑا کرو، فانی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم، ان سے کج بحثی کرنے سے مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہیں بھی گمراہی میں ڈبو نہ دیں، او یلبس علیکم ما کنتم تعرفون، یا اگر وہ گمراہی میں ڈبوئیں گے نہیں تو تمہارے علم میں خلط ملت کر دیں گے. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، یکون مجلسک مع المساکین، مسکینوں مخلصوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ویاک ان تجلس مع صاحب بدع، لیکن زندگی میں بدعتی کے ساتھ بیٹھنے سے بچنا. تیسری بات، بدعتی لوگوں سے حدیث نہیں لی جاتی. امام ابن سیرین کہا کرتے تھے، لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ، کوئی بھی ابتدا میں سند نہیں پوچھتا تھا، جب فتنہ پیدا ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، وہ کہتے تھے حدیث کی سند بتاؤ کس نے بیان کیا، فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، جو سنت کے پیروکار تھے ان کی حدیث کو لے لیا جاتا، وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، اگر کوئی بدعتی بیان کرنے والا ہوتا تو اس کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا. چوتھی بات، بدعتی لوگوں سے علم بھی نہ لیا جائے. سیدنا ابو امیہ الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع کی 2207، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ علم اصاغر سے لیا جائے گا. اصاغر سیدنا عبداللہ ابن المبارک اور امام مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اصاغر سے مراد المبتدعہ، جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان سے علم نہیں لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور اسی کی روشنی میں امام مالک نے ایک بات کہی ہے، لا یؤخذ العلم عن اربع، چار لوگوں سے علم نہ لیا کرو، لا یؤخذ من صاحب ہوا یدعو الناس الى ہواہ، ایسا شخص جو تمہیں قرآن کی دعوت نہ دے، جو تمہیں حدیث کی دعوت نہ دے، اپنی خواہشات کی دعوت دے، اس سے علم نہ لینا. ولا من سفیہ معلن بالسفہ، نہ ایسے بے وقوف سے علم لو جس کی بے وقوفی دنیا میں عام ہے، اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں. وَإِن كَانَ مِنْ أَرْوَى النَّاسِ، وہ آپ کو حدیثیں بھی سنائیں ان سے علم نہ لو. وَلَا مِنْ رَجُلٍ يَكْسِبُ فِي أَحَدِ النَّاسِ، جو لوگوں کے ساتھ بات کرتے جھوٹ بولتا ہے اس سے بھی علم نہ لو. وَإِن كُنْتُ لَا أَتَّهِمُهُ أَن يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اگر یہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے تو حدیث میں بھی جھوٹ بولے گا، اگرچہ میں سمجھتا ہوں بولتا ہے یا نہیں بولتا، لیکن اس سے حدیث علماء نہیں لیتے تھے. ولا من رجل له فضل وصلاح وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث، ایسے آدمی سے بھی علم نہ لو. یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، بندہ فضیلت والا ہے، اس کے اندر صلاح بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں بیان کیا کر رہا ہوں. وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنے تجربات کو دین بنا کے پیش کرتا ہے، اس سے بھی علم نہ لو، کیونکہ یہ دین نہیں دے رہا. دین وہ ہے جو قرآن ہے، دین وہ ہے جو حدیث ہے. پانچویں بات، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بئس القوم هؤلاء اہل الاہواء لا يسلم علیہم، بدعتی لوگ بڑے برے لوگ ہیں، ان کو سلام نہ کیا جائے. یہ چھوٹی بات نہیں امام مالک نے کہہ دی، لا یسلم علیہم، ان کو سلام نہ کیا جائے. کیوں بھلا؟ جس نے دین کے اندر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھول گئے میں نے دین مکمل کیا ہے, وہ سلام کا حقدار کیسے ہوگا. چھٹی بات, بدعتی کی بات سننا. اس کے بارے میں سفیان ثوری بیان کرتے ہیں, من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع, جو بدعتی سے ہی باتیں سننے کا ذوق رکھتا ہے اس کو کبھی نفع نہیں ملے گا. ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروه عروه, اور جس نے اس محبت اور احترام سے بدعتی کے ساتھ مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کو ایک ایک کڑی کڑی کر کے جدا کر دیا. بدعتی سے قلبی محبت ایک سچے مسلمان کی نہیں ہو سکتی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے, من احب صاحب بدعہ احبط اللہ عمله, جو شخص کسی بدعتی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے عمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے. واخرج نور الاسلام من قلبه, اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دیا جاتا ہے. اور فضیل بن عیاض یہ بھی کہا کرتے تھے, انی احب من احب من احبهم اللہ, میں ان سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. وهم الذين يسلم منهم اصحاب محمد, اور وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں سے صحابہ کی شخصیات محفوظ ہیں. وابغض من ابغضه الله, اور میں بغض رکھتا ہوں ان سے جن سے اللہ بغض رکھتے ہیں. وهم اصحاب الاهواء, جو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں میں ان سے بغض رکھتا ہوں. وہ کون ہیں؟ اصحاب الاهواء والبدع, جو بتوں والے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, نظر المؤمن الى المؤمن جلاء القلب, ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے, اس کے دل میں بھی جلا پیدا ہوتی ہے. ونظر الرجل الى صاحب البدع يورث العمى, اور اگر کوئی عزت کی نظر سے بدعتی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے, وہ اپنے اس روشنی سے محروم ہو جاتا ہے. اور فضیل ابن عیاض یہ بھی کہا کرتے تھے, من آتاه رجل فشاوره فقصر عمله فدله على مبتدع فقد غش الاسلام, جس شخص کے پاس کوئی آدمی مشورہ لینے کے لیے آئے وہ اپنے کوتا علم کی وجہ سے اس کو کسی بدعتی کی طرف بھیج دیتا ہے تو اس نے اسلام کے اندر یہ دھوکہ کیا ہے. اذا علم اللہ من رجل انه مبغض لصاحب بدعه, فضیل ابن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے, اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ فلاں شخص بدعت کی وجہ سے اس سے محبت نہیں کرتا, رجوت ان یغفر اللہ له سیئاته, مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی اس محبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے کسی بدعتی سے اپنی اولاد کی شادی کرنے کے بارے میں سلف کہا کرتے تھے, من زوج کریمته من مبتدع فقد قطع رحمها, جس نے کسی بدعتی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے قطع رحمی کی ہے, صلہ رحمی نہیں کی. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے, اور بدعتیوں کے اس فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. بلکہ دعا کرنی چاہیے اللہ عز و جلال امت کو بدعت سے محفوظ فرما کے سنت کی طرف لے آئے, اور ہم سب لوگ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے, تاکہ ہمارے اعمال بھی شرف قبولیت سے نوازے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہو اور اللہ عز و جلال کا دیدار بھی نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ چند سوالات ہیں, عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق؟ کوئی بھی فرق نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, ام دردہ یہ فقیہہ صحابیہ ہے, وکانت تجلس جلسۃ الرجل, وہ مردوں کی طرح ہی نماز میں بیٹھتی تھی. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ وہ عورت ہے وہ مرد ہے, اس کے لیے کچھ اپنے پاؤں کو ڈھانپنا اور دوپٹہ لینا ہے, مرد کے لیے یہ شرط نہیں ہے.
باقی نماز کی کیفیات میں کوئی فرق نہیں ہے. روزمرہ کی دعاؤں پر مشتمل کتاب حسن المسلم آپ کو دار السلام سے مل جائے گی, وہاں سے آپ لے لیجئے. قرآن مجید کو بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے اگر کوئی انسان بہت جلد بے وضو ہو جاتا ہے. احتیاط اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے کلام کو باوضو ہو کے ہی پکڑنا چاہیے. اگر کوئی ملازم روزانہ 40 کلومیٹر کے سفر پہ نکلتا ہے تو ظہر عصر کی نماز وہاں دوگانا پڑے گا یا مکمل. حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 فراسخ, 3 فرسخ اگر آپ سفر کریں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے تو 3 کو 3 سے ملٹی پلائی کرے 9 میل ہے, اور 9 میل کو حجازی اگر آپ چیک کریں تو یہ تقریباً احتیاطاً 23 کلومیٹر کے قریب اگر آپ سفر کریں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ انمول خزانے, یہ چیزیں خود سے بنائی ہوئی ہیں. ہر وہ چیز جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں وہ خود سے ہی بنائی ہوتی ہے. اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر یہ ہوگی سنت, اور اگر کسی حدیث میں موجود نہیں تو پھر یہ بنائی ہوئی ہے, اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. وقت تھوڑا ہے اس کی تخریج کے, کہاں یہ آیا ہے, کس نے کہا ہے, پھر کسی مجلس میں ہم بیان کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں, ہو سکتا ہے ان کی آ جاتی ہوں, ہمیں تو کوئی نہیں ملا. اور بعض لوگ تو اس طرح کہتے ہیں کہ صرف روحیں نہیں آتی, بس اوقات اچھا کھانا پکا ہو تو اس کا ٹیسٹ کرنے بھی آتے ہیں, ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. اور قرآن کہتا ہے بندہ کہے گا رب ارجعون, اللہ مجھے واپس لوٹا دے, اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. ہم نے جو لوح محفوظ میں قانون لکھا تھا کہ جو ایک مطلب مر جائے واپس نہیں آتا, واپس نہیں جا سکتے. انہا کلمت ہوں قائلہا, تو کہنے والے کی بات ہے, ہم ویسے بھجوایا نہیں کرتے, شاید خود کو چلا جاتا ہو نعوذ باللہ من ذالک, ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ گٹھلیاں پڑھتے ہیں, عورتیں قبرستان جاتی ہیں. اگر تو کوئی حدیث ہے گٹھلیاں پڑھنے کی تو میں بہت شکر گزار ہوں گا, میرے پاس بھی پہنچے تاکہ میں بھی یہ عمل شروع کروں. جب سے پیدا ہوا ہوں ایک دن نہیں میں کر سکا, کتنی سستی ہو گئی ہے. اس لیے نہیں کیا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. عورتیں قبرستان جائیں وہاں کیا پڑھیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو بار بار قبرستان جانا نہیں چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں لعن اللہ زوارات القبور, کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور ترمذی کی روایت کو بھی اگر مان لیا جائے لعن اللہ زائرات القبور کی روایت بھی ہے, جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پہ لعنت ہے. اسی لیے امام شعبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب فوت ہوا تو ان کی بیوی کو نہیں جانے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے روکا ہے اس کی کوئی وجہ ہے, ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. آپ نے ابتدا میں تو مردوں کو بھی منع کر دیا تھا, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, بعد میں اجازت دے دی کہ آپ اگر قبرستان جانا چاہتے ہیں تو جائیں, لیکن کیا لینے؟ فإنها تذكركم الآخرة, تمہیں آخرت یاد آئے گی. کیسی قبروں میں آخرت یاد آتی ہے؟ کھنڈرات. اگر وہاں ماربل لگا ہو اور طرح طرح کے کھانے ہوں, وہاں آخرت کیسے یاد آئے گی؟ وہاں تو دنیا میں دل لگے. حدیث میں آتا ہے ولا تقولوا حجرا, جاؤ تو غلط بات نہ کرو, وہاں جا کے اگر اس سے بیٹا اور اولاد مانگنا اور رزق مانگنا یہ اچھی بات ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے اس سے مانگے, وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوگا, لیکن اس سے مانگنا یہ جرم ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر جانا ہے تو آپ دعا کریں ان کے لیے. اللہ کے رسول جیسے بقیع الغرقد گئے اور دعا کی اور دعا کر کے واپس آ جائے. تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں, لہذا اسے مسواک کے ذریعے پاک کرو. صحیح الجامع کی روایت, عورت ڈھیلا جوڑا باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے. جوڑا جو ہوا, ڈھیلا ہو یا ٹائٹ ہو, جوڑا تو جوڑا ہی ہوتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا بول دیے ہیں, رؤوسهن كأسنمة تلبخت العجاف, ان کے سروں پہ جوڑے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہے. اس طرز کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو چیز شعار بن جائے غیر مسلم کا اس کو اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جتنی تھی, آپ کی زوجات مطہرات, سب کو اللہ نے بال دیے تھے کہ بغیر بالوں سے تھی وہ؟ کسی نے سوال کیا کہ ڈھیلا باندھ لیں, پوچھ سکتی تھی نا, اور ان کو کہا جا سکتا تھا نا چلو ڈھیلا باندھ دے گرمی لگتی ہوگی. اس وقت کتنے ایسی لگے ہوئے تھے, اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں, لیکن جس بات سے منع کر دیا اس سے وہ رک گئی تھی. عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن حارث کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پیچھے طرف جوڑا بندھا ہوا تھا, انہوں نے جوڑا کھول دیا نماز سے فارغ ہو کر. انہوں نے پوچھا کہ میرا جوڑا کیوں کھولا؟ تو جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, جس نے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنی اس کی مثال ایسے جیسے کسی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں. سنن داؤد کی روایت ٹھیک ہے, اس طرح اپنے کپڑے کو اس طرح پیچھے باندھ کے اس طرح بالوں کو باندھنے سے واقعتا منع کیا ہے. بدعتی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے, جیسے وہ ہمارے رشتے دار دوست وغیرہ ہوں, یہ قطع ہے تعلق ہی نہیں ہوگی اگر تعلق نہ رکھیں. اگر رکھیں تو کس طرح رکھیں؟ آپ نے علماء کی چند باتیں سنی ہیں, میں اس کو سمرائز کر کے تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بدعتی کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں؟ آپ زندگی میں احترام اور اخلاق نہ چھوڑیں. دوسری بات, کبھی بھی اس کی بدعت پر لبیک نہ کہیں. تیسری بات, اس کے ساتھ تعلق نہ توڑیں تاکہ دعوت کا راستہ کھلا رہے, کسی وقت بھی آپ کی بات سمجھے. اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں تو بدعتیوں کے لیے بھی کھلے رکھنے چاہیے. اور چوتھی گزارش میں کروں گا, اپنے غصے کو بنیاد بنا کے کسی کو ایسے بدعتی بھی نہ کہنا جب تک قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل نہیں ہے کہ یہ بدعت. اپنی مرضی سے کسی کو بدعتی بھی نہ کہنا. اللہ عز و جلال ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے والدین رفع الیدین کرنے سے منع کرتے ہیں, سخت ناراض ہوتے ہیں. جب تک میں پورے دلائل اکٹھے نہیں کر لیتا تب تک میں رفع الیدین کو تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں. دلائل اکٹھے کرنا, کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ اگر اکٹھے ہوئے ہوئے آپ کو دے دیے جائیں تو پھر ٹھیک ہے. یحییٰ بھائی سے ملاقات کر لیجئے, ان کو ای میل دے دیجئے, یہ آپ کو انشاءاللہ وہ دلائل آج ہی بھجوا دیں گے. اکٹھے کرنے سے بہت آپ کو پریشانی ہوگی, وہ طاقت کسی اور جگہ لگائیے. ریفرنس سمیت آپ کو آج یہ حدیثیں بھجوا دیں گے, 100 حدیثیں ہوں یا 1 حدیث ہو, اگر صحیح ثابت ہے تو ہمیں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یحییٰ بھائی تھوڑی سی ہمت کیجئے گا, بھائی اگر آ جائے مجھے بتا دیجئے گا, آج ان کو دلائل دیجئے, ان کی اٹینشن دور کیجئے. بارک اللہ بھی.